الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا ومجدنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، انجمن اشاعت الاسلام کے معاونین، اس کے کارکنان، نوجوانان اہل سنت، قابل صد مبارکباد ہیں جنہوں نے مسلک اہل حق کی حمایت، تبلیغ و اشاعت کے لیے یہ مبارک اہتمام فرمایا، اور ہر سال میرے یہ احباب جو میرے نزدیک قابل صد احترام ہیں، یہ بڑے خلوص، بڑے جذبے سے، بڑے شوق سے یہ اہتمام فرماتے ہیں، اور میرے دل کی گہرائیوں سے ان حضرات کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس انجمن اشاعت اسلام، اس کے معاونین، اس کے ارکان، اس کے کارکنان، نوجوانان اہل سنت کو دین اور دنیا کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی ہو، اللہ تعالیٰ ان کا ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو، اور اہل سنت کے مسلک حق کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے صحیح مسلک پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، امام اہل سنت، مجدد ملت، عظیم البرکت، اعلی حضرت الشاہ مولانا احمد رضا خان قادری بریلوی قدس اللہ سرہ العظیم ونور اللہ مرقدہ ورحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس یاد میں، اور ان کے کارناموں کے کی تشہیر، اور علماء اہل سنت کے کارناموں اور اہل سنت کے مقاصد جلیلہ سے روشناس کرانے کے لیے یہ مبارک مجلس، اور یہ مبارک جلسہ، یہ مبارک محفل منعقد ہوئی ہے. مجھے افسوس ہے کہ اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ صرف ایک اپنے امام اہل سنت اعلی حضرت حاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس اور مبارک شخصیت پر تفصیل سے کلام کر سکوں، سوائے اس کے کہ میں آپ حضرات سے یہ کہوں کہ اگر آپ حضرات امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات سے، ان کی شخصیت سے، ان کے علمی کارناموں سے، ان کی عظمت سے اگر آپ واقفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان کی مبارک تصانیف کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ان کے ان مقدس کارناموں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جن کی بدولت آج ہمارا مسلک الحمدللہ ثم الحمدللہ قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے بڑا احسان عظیم ہم پر یہ فرمایا کہ انہوں نے منبع دین مرکز دین جن ذات مقدسہ سے ہم کو قرآن ملا, اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہم کو حاصل ہوا, بلکہ یوں کہیے کہ سارا دین متین جس ذات مقدسہ سے ہم کو حاصل ہوا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے پیارے محبوب جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ہیں. لوگوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پہلے اور آپ کے دور میں دو طریقہ اختیار کیا, وہ یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے کمالات علمیہ اور کمالات عملیہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے کمالات علمیہ کا بھی انکار کیا. بلکہ یہاں تک عرض کروں گا کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کیا کہ معاذ اللہ ذات پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی طرف ایسے نقائص کو منسوب کیا کہ ان نقائص کے تصور کے بعد حضور کی نبوت اور رسالت کا تصور ہی مضمحل ہو کر رہ جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دین اسلام کی بنیادی خدمت انجام دی, اور وہ اس طرح کہ شان رسالت کو اس طرح اجاگر کیا کہ خدا کی قسم کوئی غبار باقی نہیں رہنے دیا. نبی اکرم سید عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کے جن کمالات کو لوگوں نے موضوع بحث بنایا اور حضور کے اندر معاذ اللہ نقائص پیدا کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اعوذ باللہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے, وہ تو اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی دوزخ سے نہیں بتا سکتے, اور وہ کسی کے لیے کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور معاذ اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کی ذات مقدسہ میں کچھ ایسی باتیں نکالنے کی کوشش کی جن کو اغلاس سے تعمیر کیا جا سکتا ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ غلطیوں کی بھی نسبت کی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے بشر تھے, جس طرح ہم سے غلطیوں کا صدور ہو جاتا ہے حضور سے بھی کئی غلطیاں سرزد ہو گئی, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ قرآن مجید میں حضور کی غلطیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضور پر کئی مقام پر عتاب فرمایا, اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا, اللہ نے حضور کو معتوب قرار دیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کے کمالات رسالت کمالات نبوت کمالات محمدیت کو مجروح کرنے کے لیے آیات عتاب کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ جس سے حضور کی نبوت حضور کی رسالت اور حضور کی محمدیت کی شان لوگوں کی نگاہوں میں بالکل کمزور اور مضمحل ہو کر رہ جائے. اور میں کہتا ہوں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت اور کمالات رسالت کے ساتھ حضور کی ذات مقدسہ کو جب تک کے عیوب اور نقائص سے اور ان اغراض سے جو حضور کی طرف منسوب کی گئی ہیں جب تک کہ بالکل مبرہ اور منزہ تسلیم نہ کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب نہ مانا جائے, اور جب تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کے کمالات نبوت کمالات رسالت اور کمالات محمدیت پر پورا یقین اور ایمان نہ ہو, اس وقت تک نہ خدا کی توحید ہم کو نصیب ہو سکتی ہے, نہ قرآن کے کلام الہی ہونے کا تصور ہمارا ذہن قائم کر سکتا ہے, بلکہ دین کا کوئی جز ہم کو نصیب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ سارے دین کا مرکز اور منبع حضور کی ذات مقدسہ ہے. اگر اللہ کی توحید کا علم ہمیں ہوا تو زبان نبوت سے ہوا, قرآن ہم کو ملا تو حضور کی زبان اقدس سے ملا, اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم, میرا ایمان ہے
کہ اسلام اور دین کیا ہے؟ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ دین ہے، اور جو حضور نے کر کے دکھا دیا وہ دین ہے۔ دین تو حضور کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب دین کے ستون ہیں۔ عبادات، یہ بنیادی عبادتیں، یہ سب کیا ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام عبادتوں کو اپنے محبوب کی اداؤں کے سانچے میں ڈھال کر ہمارے آگے رکھا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس اعتقاد سے کہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں۔ مگر ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم کھڑے خدا کی عبادت کے لیے نماز میں جب قیام کرتے ہیں تو اس لیے قیام کرتے ہیں کہ یہ قیام میرے محبوب کی ادا ہے۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ رکوع اللہ کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں، مگر یہ رکوع یہ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے سے، مگر تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ سجدہ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا اللہ کی عبادت کے لیے سے، مگر ذہن میں تصور آیا کہ یہ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ ہم نے زکات دی اللہ کی عبادت کے لیے سے، مگر ذہن میں تصور یہ قائم ہوا کہ یہ میرے محبوب کی ادائے گفتار ہے۔ یہ حج اس لیے کیا کہ یہ حضور کی ادائے کردار ہے۔ غرض یہ ہے کہ دین کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو میرے آقا کی ادا نہ ہو۔ کوئی ادائے گفتار ہے، کوئی ادائے کردار ہے، حضور کی اداؤں کا نام دین ہے۔ اگر اسلام اور حضور کی ذات مقدسہ کا تصور آپ اپنے ذہن میں لانا چاہیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ حضور آفتاب ہیں اور آفتاب کی سوائیں اسلام اور دین ہے۔ جس طرح آفتاب کی سوئوں کو آفتاب سے جدا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آفتاب کی سوئوں کا تصور آفتاب کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے اسی طرح میں عرض کروں گا کہ دین کا حصول حضور کے بغیر ناممکن ہے، بلکہ دین کا تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بغیر ناممکن ہے۔ مختصر یہ کہ کمالات رسالت کو محفوظ کرنے والے اور دشمنان دین کے طعنوں سے جو شان نبوت کا تحفظ کرنے والے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے شان نبوت کو، شان رسالت کو، کمالات نبوت کو، کمالات رسالت کو اس نوعیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ دشمنوں کے تانے کی کوئی راہ باقی نہ رہی۔ دشمنوں کے اعتراضات کا ایسے انداز سے جواب دیا کہ ان کے لیے اعتراض کرنے کے واسطے کوئی چارہ کار نہ رہا۔ غرض یہ ہے کہ کمالہ کی نبوت اور کمالہ کی رسالت کے تحفظ کے لیے اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور پھر ہمیں یہ بتایا کہ جب تک کہ تمہارے دل میں حضور کی کامل محبت اور حضور کا عشق نہیں ہوگا، اس وقت تک حضور کے محاسن سے تمہارا قلب مربوط ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ محبت جب ہوتی ہے تو حسن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اندر کبھا اور نقص کا تصور قائم کر دیا جائے تو وہ مرکز محبت نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم ہر مومن کے لیے، بلکہ ہر مومن کے ایمان کے لیے مرکز ہیں، مرکز ہیں، اور حضور کی محبت مرکز ایمان، حقیقت ایمان، جان ایمان اور روح ایمان ہے۔ اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقائص سے پاک مانا جائے، آپ کے علم کو کامل مانا جائے، آپ کے اعمال مقدسہ کو ہر غلطی اور نقص سے پاک مانا جائے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم سے وہ تمام کمالات علمیہ اور وہ تمام کمالات عملیہ اور وہ تمام کمالات نبوت اور وہ تمام کمالات رسالت اور وہ سب معجزات اور وہ تمام خوارق عادات جو حضور سے صادر ہوئے، ان تمام کو اس نوعیت کے ساتھ تسلیم کیا جائے کہ حضور کی ذات پاک کی طرف کسی نقص کی راہ باقی نہ رہے۔ جب تک بارگاہ مصطفی کو اور بارگاہ نبوت کو ان تمام تانہ دنوں کی تانہ دنی سے ہم محفوظ نہیں سمجھتے، دین کا تصور ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین تو حضور ہی سے ملا ہے، حضور کی زبان پاک سے دین ملا ہے، حضور کی اقوال کریمہ سے دین ملا ہے، حضور کی افعال کریمہ سے دین ملا ہے. جو حضور نے فرمایا وہ دین ہے، اور جو حضور نے کر کے دکھایا وہ دین ہے. ہماری توحید کا عقیدہ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور کے ساتھ ہماری عقیدت اور محبت کا استحکام نہ ہو. عقیدت محمدیہ، محبت محمدیہ ضامن ہے عقیدہ توحید کے استحکام کے لیے. عقیدہ توحید جب مستحکم ہوگا جب زمان نبوت کو ہم ہر غلطی سے پاک مانیں گے. قرآن پاک سے کلام الہی ہونے کا اعتقاد جب مستحکم ہوگا جب ہم زبان نبوت کو غلطی سے پاک مانیں گے. دین کا دین ہونا جب ذہن میں راسخ ہوگا جب حضور کی اداؤں کے بارے میں عیب اور نقص کے تصور سے ہم اپنے ذہن کو پاک رکھیں گے. اور اگر ذہن کے کسی گوشے میں حضور کے نقص کا کوئی تصور آیا وہی دین پارا پارا ہو کر رہ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں مصطفیٰ میرا ساں تیسرا کہ دی ہم اوت اگر مئو نرسی دی تمام بول حبیس. دین کا مرکز حضور ہیں، دین کا اول حضور ہیں، دین کا آخر حضور ہیں. قرآن پاک نے اعلان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ. اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدیٰ کے ساتھ بھیجا. حضور مجسم ہدا ہے، حضور کی ہر ادا ہدا ہے، اور پھر ہدا مطلق ہے. ہاں وہ تمہارے دنیاوی معاملات میں ہو، دینی معاملات میں ہو، عبادات میں ہو، اعمال میں ہو، اور تمہارے بیع اور شرا اور جتنے امور تمہیں پیش آتے ہیں تمہاری سیاست میں ہو، اور تمہارے مذہب میں ہو، تمہارے ظاہری معاملات میں ہو، باطنی معاملات میں ہو، تمہارے انفرادی حالات ہوں یا اجتماعی حالات ہوں. غرض یہ ہے کہ ہر مرحلے پر جب تم کو خدا ملے گی وہ میرے محبوب کے دروازے سے ملے گی. تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہر عیب سے بالکل محفوظ نہ ہو، اور ہر نقص سے محفوظ نہ ہو، اور ہر برائی سے حضور کو ہم پاک نہ مانیں، اور حضور کی عصمت پر کامل یقین نہ ہو، اور جب تک کہ ہم نبوت رسالت کے منصب کو اپنے دل اور دماغ میں اس نوعیت کے ساتھ تسلیم نہ کریں کہ برائی، قبحہ، عیب، نقص، غلطی کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں راہ نہیں ملتی، جب تک کہ یہ اعتقاد کامل نہ ہو دین ہمارا کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتا. اور خدا کی قسم یہی بات اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھائی ہے. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات صرف نبوت و رسالت کے ارد گرد گھوم رہی ہیں کہ کوئی دشمن رکھنا نہ ڈالنے پائے. کوئی عیب جو کسی قسم کا عیب حضور کی بارگاہ میں کسی مسلمان کے ذہن نشین نہ کرانے پائے، ہر موجود کا اعتراض اعلیٰ حضرت نے دیا، اور ہر دشمن کے حملے کا بھرپور جواب اعلیٰ حضرت نے دیا. غرض یہ ہے کہ شان نبوت اور شان رسالت کا تحفظ یہ دین میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے اللہ کا کلام بلا واسطہ نہیں سنا. اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب میں ازل سے ایک ہوں اور ابد تک ایک ہوں، لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ میں ایک ہوں. میرے محبوب قل هو الله احد، تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو زبان سے کہوایا اور ہمیں اپنی احدیت کا سبق پڑھایا، اور حضور سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی زبان اقدس سے توحید کا سبق ہم کو دلوایا، اور سارا دین مصطفیٰ کی اداؤں سے ہم کو عطا فرمایا. حضور نے جو کہہ دیا وہ دین ہے، اور حضور نے جو کر کے دکھا دیا وہ دین ہے. دین حضور سے الگ نہیں ہے، حضور دین سے الگ نہیں ہے، حضور آفتاب ہیں اور دین اس آفتاب کی سوائیں. عزیزان محترم، یہ ایک بنیادی چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب اس سلسلے میں میں صرف ایک بات عرض کروں گا. مثلا دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے کمالات علمیہ کا انکار کیا، تو انہوں نے شیطان اور ملک الموت کے علم کا اقرار کیا، جیسا کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. انہوں نے صاف صاف لکھا کہ شیطان اور ملک الموت کو روئے زمین کی وسعت علم نص سے ثابت ہے. فخر عالم کے لیے کون سی نص سے قطعی ہے بتائیے؟ فخر عالم کے لیے کون سی نص سے قطعی ہے؟ شیطان اور ملک الموت کے لیے وسعت علم کو نص سے ثابت کیا اور فخر عالم کی وسعت علم کے لیے نص قطعی کا مطالبہ کیا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کہنے والے نے شیطان اور ملک الموت کی وسعت علم کا اقرار کیا یا نہیں کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیے اسے تو پتہ نہیں ہے, میں بتاتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نے یہ ارشاد فرمایا, ذرا غور سے سنیے اور آپ پوری توجہ میرے کلمات کی طرف مبذول فرما دیجیے, انشاءاللہ کلمت الحق آپ کے کان میں پہنچے گا اور حق بات میں آپ کو بتاؤں گا جو قرآن و حدیث کا لب لباب ہوگا اور نصوص قطعیہ کے مفاہیم کا خلاصہ ہوگا. ذرا سی توجہ آپ میرے کلام کی طرف فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اللہ فرماتا ہے, اے بنی آدم, کہیں شیطان تم کو آزمائش میں نہ ڈال دے, فتنے میں مبتلا نہ کر دے, کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسا کہ وہ تمہارے ابوین آدم و حوا علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا سبب ہوا, تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بھی فتنے میں ڈال دے, جیسا کہ تمہارے ابوین حضرت آدم حضرت حوا رضی اللہ علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وہ سبب ہوا, کہیں تم کو بھی وہ فتنے میں مبتلا نہ کر دے. وہاں اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا اور اس وہ سبب بنا ان کے فتنے کا اور جنت سے باہر آنے کا, اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ینزع عنہما لباسہما, شیطان سبب بن گیا کہ آدم و حوا علیہ السلام ان کا لباس بھی اتر گیا. لیریہما سوآتہما, اور وہ جسم بھی ان کا ظاہر ہو گیا جو ظاہر نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے یہ حرکت کی کہ وہ سبب بن گیا آدم و حوا علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا. اے بنی آدم, ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو بھی فتنے میں ڈال دے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم و حوا کے نکلنے کا سبب تو ہوا اس لیے کہ وہاں تک کسی طرح اس کی رسائی ہو گئی, لیکن یا بنی آدم, اے بنی آدم, بنی آدم تو تمام مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں جی, ساری روئے زمین پر بنی آدم پھیلے ہوئے ہیں, مشرق میں ہیں, مغرب میں ہیں, جنوب میں ہیں, شمال میں ہیں, باہر میں ہیں, بر میں ہیں, تو تمام پہاڑوں میں, دریاؤں میں, ہر جگہ بنی آدم پھیلے ہوئے ہیں, تو شیطان ان بنی آدم کو کس طرح فتنے میں ڈالے گا؟ اور یا بنی آدم میں سب بنی آدم مراد ہیں, کوئی مستثنا نہیں ہے, کوئی مخصوص نہیں ہے, تمام بنی آدم کو اللہ خطاب فرماتا ہے کہ کہیں تم سب کو وہ فتنے میں نہ ڈال دے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فتنے میں کیسے ڈالے گا, اس کی رسائی ہم تک کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اے بنو آدم, یاد رکھو شیطان تم کو وہاں سے دیکھتا ہے اور اس کے قبیلے کے شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. شیطان تم سب بنی آدم کو اور شیطان کے قبیلے کے افراد شیاطین تم سب کو وہاں سے دیکھتے ہیں, اے بنو آدم, جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو قرآن نے یہ بتایا کہ ایک شیطان اور اس کے کنبے کے شیطان تمام بنی آدم کو دیکھ رہے ہیں اور شیطان کو کوئی بھی بنی آدم نہیں دیکھ رہا, مگر شیطان تمام بنی آدم کو دیکھ رہا ہے, اور پھر وہ ان کے اندر تصرف کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر بنی آدم کا فتنے میں ڈالنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ فتنے میں ڈالنا تو تصرف کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو شیطان کو تمام بنو آدم کا علم بھی ہے, وہ ہر بنی آدم کو دیکھ بھی رہا ہے, اور ہر بنی آدم کو فتنے میں ڈالنے کی قدرت اور اختیار اور تصرف بھی رکھتا ہے. ارشاد ہوتا ہے, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ جلدعو عنہما لباسہما لیریہما سواتہما انہو جراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم. تم سب کو شیطان اور اس کے قبیلے کے شیاطین وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کا دیکھنا اور شیطان کے تصرف کی طاقت کا ہونا اور بنو آدم کو فتنے میں ڈالنے کی قوت کا اس کے اندر پایا جانا اس آیت کریمہ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے. اچھا اب ایک حدیث لے لیجیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرا الدم. فرمایا شیطان انسان میں اس طرح جاری ہے جیسے رگوں میں خون جاری ہے. تو شیطان کون سا شیطان؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. وہی شیطان جو آدم و حوا کے نکلنے کا سبب ہوا, وہی شیطان جو آدم و حوا کے لباس اترنے کا سبب ہوا, وہی شیطان جو آدم و حوا کے جنت سے باہر آنے کا سبب ہوا, اسی شیطان کا حال یہ ہے کہ تمام بنو آدم کو دیکھ رہا ہے. اس کے قبیلے کے شیاطین وہ اس کے ساتھ تمام بنی آدم کو دیکھ رہے ہیں. وہی شیطان ہر انسان میں اس طرح جاری ہے جیسے رگوں میں خون جاری ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ ایک شیطان ہر بنی آدم کے قریب ہے, ایک شیطان ہر بنی آدم کے اندر گھسا ہوا ہے, ایک شیطان ہر بنی آدم کی رگوں میں جاری ہو رہا ہے. ایک شیطان اور اس کے کنبے کے شیاطین سب بیک وقت تمام بنی آدم کو دیکھ رہے ہیں. یہ ساری علمی اور عملی قوت شیطان کو تو نصیب ہوئی, کس بنیاد پر ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ بنیاد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم منوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا تو ملائکہ نے سجدہ کر لیا, شیطان نے انکار کر لیا. جب شیطان نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم منوالہ نے اس کو مرجوم قرار دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا. شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ میں آدم و حوا کی وجہ سے بہت ہی ملعون ہوا اور میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مرجوم قرار پایا. اس نے یہ کہا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے کہ میں اپنے اس انتقام کی خاطر آدم کی اولاد کو بہکاؤں اور ان کو بہکا کر دوزخ میں لے جاؤں. اے اللہ مجھے مہلت دے دے, رب انذرنی, اے میرے رب مجھے مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم الوالہ نے فرمایا کہ اے شیطان تو مہلت طلب کر رہا ہے, کس بات کی؟ آدم و حوا کی اولاد کو بہکانے کی اور ان کو گمراہ کرنے کی اور دوزخ میں لے جانے کے لیے کوشش کرنے کی. تو مہلت طلب کر رہا ہے, تو گمراہ کرنے کی مہلت مانگ رہا ہے, تو ان کو غوایت میں مبتلا کرنے کی مہلت مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین, جا ہم نے تجھ کو مہلت دی. اور جب ہم نے تجھ کو مہلت دی تو پھر تجھ کو اتنی طاقت بھی عطا فرمائی کہ تو ہر جگہ سے بنی آدم کو دیکھ سکتا ہے, اس لیے کہ اگر تو دیکھے گا نہیں تو تجھے پتہ نہیں چلے گا وار کیسے کرے گا. تو ہر بنی آدم کو ہر حال میں ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے تاکہ جب بھی تجھے موقع ملے وار کر سکے. اور ہم تجھے یہ قدرت بھی دیتے ہیں, تصرف کی طاقت بھی دیتے ہیں کہ تو اپنی قوت کو ان پر آزما لے. ہم تجھے قوت آزمائی کے لیے قوت عمل بھی عطا فرماتے ہیں اور عمل سے پہلے تجھے رویت اور علم بھی عطا فرماتے ہیں کہ تو ایک جگہ ہو کر بھی تمام بنی آدم کو دیکھ سکتا ہے اور ہر بنی آدم پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور ہر بنی آدم کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے تو اپنا تصرف کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے گمراہ کرنے کے لیے ہم سے مہلت مانگی اور ہم نے تجھ کو مہلت دے دی. مگر اے شیطان یاد رکھنا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے مخلص بندے ہیں تو کتنی ہی کوشش کر لے, کتنی ہی طاقت صرف کر لے, کتنے ہی دعووں پر تجھے غلبہ حاصل نہیں ہوگا. میں نے تجھے مہلت دے دی اور تو بنو آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے قوت کو صرف کر, اور اپنے علم اور قوت عملی سے کام لے، میں نے تم کو مہلت دے دی، لیکن یاد رکھ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا، ان پر تو غالب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا، بلکہ شیطان نے خود بھی یہ تسلیم کیا۔ کیا کہ اس نے کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان نے کہا کہ جو قوت علم اور قوت عمل مجھے ملی ہے میں تمام اولاد آدم کو گمراہ کر دوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پر میرا قابو نہیں چلے گا، باقیوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں سب کچھ کروں گا، اپنے علم کو بھی استعمال کروں گا اور اپنے عمل کو بھی استعمال کروں گا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون ہے، کسی حدیث کی بات نہیں ہے، کسی روایت کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو ضعیف قرار دے دیں، اس کو رجی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ قرآن کو کون رجی کی ٹوکری میں ڈالے گا؟ قرآن نے کہا کہ شیطان نے مہلت مانگی بنو آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ اقرار کیا بلکہ یہ تسلیم کیا کہ میں بنو آدم کو گمراہ کروں گا، لوگوں سے کفر کراؤں گا، شرک کراؤں گا، ان کو منافق بناؤں گا، فاسق بناؤں گا، فاجر بناؤں گا، ان کے اعتقادات کو خراب کروں گا، ان کے اعمال کو خراب کروں گا، انہیں گمراہوں، انہیں گناہوں پر آمادہ کروں گا، انہیں خطا کار بناؤں گا، انہیں باغی بناؤں گا، یہ سب کچھ میں کروں گا اس قوت سے جو تو نے مجھے دی ہے کہ میں بنو آدم کو ہر جگہ سے دیکھوں گا اور اپنا داؤ چلنے کے لیے میں موقع تلاش کروں گا کہ کون سا موقع ہے کہ کس پر میں کون سا داؤ چلوں، تو میں سب کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدور نے فرمایا کہ تو جو یہ بنو آدم کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگ رہا ہے، انک من المنبرین، جا ہم نے تجھ کو گمراہ کرنے کی مہلت دے دی، اور اس مہلت کے ساتھ یہ طاقت بھی تجھ کو دے دی کہ تمام بنو آدم کو تو ایک جگہ سے دیکھ سکتا ہے، اور تیرے جو شیاطین ہیں تیرے ساتھ مل کر وہ بھی ہر بنی آدم کو ہر جگہ سے دیکھ سکتے ہیں، اور اے شیطان اس تیرے مہلت کی بنا پر ہم نے تجھ کو یہ بھی طاقت دے دی کہ تو ہر انسان کے اندر اس طرح داخل ہو سکتا ہے جس طرح رگوں میں خون داری ہوتا ہے، یہاں تک ہم نے تجھ کو چھٹی دے دی اور اتنی تجھ کو ڈھیل دے دی اور اس قدر تجھے مہلت دے دی۔ آپ ایمان سے کہیں قرآن کی روشنی میں شیطان کو جو یہ مہلت ملی ہے تو کس بنا پر ملی ہے؟ کیا شیطان نے کوئی غوائط کا منصب مقرر کیا تھا اور اس منصب کا سربراہ شیطان کو بنایا کہ میں نے غوائط کا ایک بڑا عظیم منصب بنایا ہے اور میں تجھے وہ منصب سونپتا ہوں، تو بڑا صاحب منصب ہے، یا میں نے یا اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے کوئی ضلالت کا منصب مقرر کیا تھا کہ ضلالت کا منصب مقرر کرتا ہوں اور اے شیطان اس منصب پر میں تجھے عزت اور اکرام کے ساتھ فائز کرتا ہوں؟ کوئی ضلالت کا منصب خدا نے مقرر نہیں کیا، کوئی غوائط کا منصب خدا نے مقرر نہیں کیا، اور کسی منصب پر شیطان کو فائز نہیں کیا۔ شیطان نے تو فقط گمراہ کرنے کی مہلت مانگی تھی، اس مہلت مانگنے پر اللہ نے اس کو مہلت دے دی اور اتنی علمی طاقت دے دی اور اتنی عملی طاقت دے دی۔ آپ یہ بتائیں کہ جس کو اللہ نے کوئی منصب نہیں دیا اور کسی منصب پر فائز نہیں فرمایا، فقط اس کے مہلت مانگنے پر مہلت دی، اور مہلت دی تو اتنی قوت علمی عطا فرمائی اور اتنی قوت عملی عطا فرمائی، کس کو؟ جس نے گمراہ کرنے کی مہلت مانگی تھی، جس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اس قدر دیکھنے کی اور جاننے کی طاقت دی اور تصرف کرنے کی قوت دی۔ ذرا غور فرمائیے، اور یہ بتائیں آپ کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منصب خدا پر فائز فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جی بھائی، منصب خدا پر اللہ نے فائز فرمایا؟ خدا کی قسم نبوت خدا ہے، ہر نبی ہادی بن کر آتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا، ہدایت کرنے والا بھیجا۔ وہ ہادی کون ہے؟ وہ ہدایت کرنے والا کون ہے؟ وہی نبی ہے جو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کو منصب خدا پر فائز کر کے بھیجا گیا۔ جی، اور اسی طرح قرآن میں اس آیت میں فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالہدا، پیارے حبیب ہم نے آپ کو خدا کا منصب عطا فرما کر بھیجا ہے۔ خدا کا منصب دے کر بھیجا ہے. اب غور کیجئے، شیطان کو گمراہی کا کوئی منصب خدا نے نہیں دیا، مگر رسولوں کو بالخصوص سید الرسل جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کو منصب خدا پر فائد فرما کر بھیجا. تو آپ غور فرمائیں کہ جو گمراہی کی مہلت لے اس کو تو اتنی قوت اور اتنا علم مل جائے، اور جس کو ہدایت کے منصب پر فائد کر کے بھیجا جائے اس کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہ چلے. سوچنے کی بات ہے، ارے اس کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہ ہو، وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ میرے پیچھے کیا ہے، وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ یہ واقعہ جو موجود ہے اس کے پس پردہ کون سی عوامل کار فرما ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین آ کر اپنی معذرتیں پیش کرتے تھے، لوگوں نے کہا کہ وہ بیٹھے تو سامنے ہیں مگر رسول کو کچھ پتہ نہیں ہے، رسول کو کچھ علم نہیں ہے. اللہ اکبر، ارے وہ شیطان جس نے گمراہ کرنے کی مہلت مانگی اس کو اتنا علم اور اتنی طاقت عطا کی گئی، اور جن کو ہدایت کا منصب دیا گیا ان کو نہ علم دیا گیا نہ ان کو کوئی طاقت دی گئی. کیا آپ کی عقل تھوڑی اس بات کو مانی؟ اللہ، آپ کہیں گے، آپ شاید یہ کہیں کہ بھئی یہ تو تم ایک اپنا قیاس پیش کر رہے ہو، قرآن میں تو یہ نہیں آیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان کا علم تو اتنا ہے کہ انہو یراکم ہوا، کہ ہر بنی آدم کو شیطان دیکھ رہا ہے. شیطان تو صرف بنی آدم کو دیکھ رہا ہے جی، اور نبی کی نگاہ کا کیا عالم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ نبوت کی نگاہ ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات دکھا دیے اور ملکوت عرض دکھا دیے تاکہ وہ موقن ان میں سے ہو جائیں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ اکبر، ارے شیطان تو فقط بنی آدم کو دیکھتا ہے، اور خدا کی قسم نگاہ نبوت سے تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، اے زبان نبوت تجھ پر کروڑوں سلام، حضور السلام نے فرمایا رأیت ربی عز وجل فی المنام بأحسن صورة فقال یا محمد فیما یقتسم الملأ الأعلى قلت لا ادری قالها ثلاثا قال فوضع کفه بین کتفیہ فوجدت برد اناملہ بین ثدییہ فعلمت ما فی السماوات والارض وتجلى لی کل شیء وعرفت. فرمایا میں سونے اور جاگنے کے درمیان کی کیفیت میں تھا، میں نے اپنے رب کریم کو دیکھا، اپنے رب کا جلوہ دیکھا اور اپنے رب کا دیدار کیا. تو میرے رب نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب، یہ بڑے بڑے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے مولا جب تک تو نہ بتائے خود بخود تو میں نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ نے ایک ایسی تجلی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی کا ہاتھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا گیا، جس کی ٹھنڈک حضور نے اپنے مبارک سینے میں پائی. نتیجہ کیا ہوا؟ فعلم تو ما فی السماوات والارض، جو زمین آسمان کی ہر چیز کو میں نے جان لیا. وہ تجلی لکل شیء، اور ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی، اور فقط روشن نہیں ہوئی بلکہ فرمایا وعرفت، تو ہر چیز کو میں نے پہچان لیا. اللہ اللہ، ارے شیطان کی نظر تو بنی آدم سے آگے نہیں جاتی مگر نبوت کی نظر تو فرق سے عرض تک جاتی ہے، اور کائنات کا قدرا نگاہ نبوت پر مخفی نہیں رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو قائم فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ الی یوم القیامہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو، سارے جہان کو میرے لیے منکشف فرما دیا، میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ قیامت تک ہوتا رہے گا سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر. اب آپ کو فرمائیے، جن لوگوں نے علم نبوت کے مقابلے میں شیطان کے علم کی وسعت ثابت کی، انہوں نے یہ تو دیکھا کہ بنی آدم کو شیطان دیکھتا ہے مگر یہ نہ دیکھا کہ نبوت کی نگاہ فرض سے عرض تک دیکھتی ہے. اور سمجھا، پھر یہ بھی نہ سوچا کہ شیطان نے تو گمراہ کرنے کی مہلت مانگی تھی اس لیے اس کو یہ قوت دی گئی، لیکن انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا منصب دے کر بھیجتا ہے، منصب، اور جس کو ہدایت کا منصب دے کر بھیجا جائے بتائیے اس کے لیے کتنا علم چاہیے اور کتنی قوت چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبوت کے علم کا چھوٹا سا ایک ادنا سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ شیطان کا علم تھا کہ وہ فقط بنی آدم کو دیکھتا ہے، اور نبوت کی نگاہ یہ ہے کہ فرش سے عرش تک دیکھتی ہے۔ اے نگاہ نبوت، اے میرے آقا کی نگاہ پاک، تجھ پر کروڑوں سلام۔ حضور کی نگاہ وہ ہے کہ کائنات تو درکنار، خالق کائنات بھی اللہ کی نگاہ سے مکی نہیں ہے۔ رأیت ربی عز و جل فی المنام، اپنے رب کو میں نے خواب میں بھی دیکھا، اور پھر فرمایا معراج کی رات رأیت ربی عز و جل بعین راسی، ارے میں نے دل کی آنکھ سے بھی دیکھا اور سر کی آنکھ سے بھی دیکھا۔ نبوت کی نظر وہ ہے کہ خالق کو بھی دیکھتی ہے، مخلوق کو بھی دیکھتی ہے، فرش کو بھی دیکھتی ہے، عرش کو بھی دیکھتی ہے، حقائق کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتی ہے۔ یہ نبوت کی نظر ہے، یہ وسعت تو اسے نظر نہیں آئی، وہ شیطان کے علم کی وسعت اس کے سامنے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عقل سلیم کہاں گئی؟ وہ بولیے آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ عدل کا تقاضا ہے؟ کیا یہ انصاف کا، رحم کا یہی تقاضا ہے کہ ادھر تو منصب نبوت اور منصب ہدایت جن کو دیا جائے ان کو دیوار کے پیچھے بھی کچھ خبر نہ کی جائے کہ کیا ہے، اور بالکل وہ عاجز ہوں، کچھ بھی نہ کر سکیں، اور جس کو گمراہ کرنے کی مہلت دی جائے اسے سارا علم دے دیا جائے اور اسے ساری قدرت و طاقت دے دی جائے؟ تو پھر معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر، اللہ کے انصاف پر، اللہ کی رحمت پر کس قدر بڑا حرف آتا ہے کہ گمراہ کرنے کی مہلت جس کو دی اسے سب علم دے دیا اور قدرت دے دی، اور جن کو منصب ہدایت سونپا ان کو کوئی نہ علم دیا نہ ان کو کوئی طاقت دی، کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور تاجدار مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسابہ وبارک وسلم کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم، ارے میرے دوستو، لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کیا، اے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اے امام احمد رضا، خدا کی کروڑ رحمتیں ہوں آپ پر، آپ نے ہم کو منصب نبوت، مقام نبوت، کمالات نبوت، فضائل نبوت اور محامد نبوت سے روشنا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دلائل کھول کر بیان کیے کہ دشمنوں پر قیامت تک کے لیے وہ ایک کوہ گراں ہیں، اور وہ کبھی ان کے بوجھ سے اپنے آپ اپنا سر اٹھا نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہمارا حال کیا ہے، اگر ہم نیچے دیکھیں تو اوپر نہیں دیکھ سکتے، اگر اوپر دیکھیں تو نیچے نہیں دیکھ سکتے، دہنی طرف دیکھیں بائیں طرف کا کچھ نظر نہیں آتا، آگے دیکھیں تو پیچھے کچھ نہیں دیکھ سکتے، اور اگر پیچھے دیکھیں تو آگے کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہمارا حال ہے یا نہیں بولیے بھائی؟ اگر ہم اوپر دیکھیں نیچے کا کچھ نظر آئے گا، اگر آگے دیکھیں پیچھے کا کچھ نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ۔ مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اگر خالق کو دیکھیں تو مخلوق کو بھی دیکھ رہے ہیں، مخلوق کو دیکھیں تو خالق کو بھی دیکھ رہے ہیں، ارے اگر نیچے دیکھیں تو اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، میرے دوستو اگر وہ آگے دیکھیں تو پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی نہیں مانیں گے آپ؟ لو صحیحین کی متفق علیہ حدیث ہے، نماز حضور اسلام نے پڑھائی، پچھلی صفوں میں کسی شخص نے ایسا کام کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا؟ جی سب سے پچھلی صف میں، جو سب سے پچھلی ہے، حضور امام ہیں، سب سے پچھلی صف میں کسی نے کوئی ایسا کام کیا؟ جی اور حضور امام ہیں، بتائیے امام کا رخ آگے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پچھلی صف میں جو سب سے پچھلی ہو اس میں کوئی آدمی ہو تو وہ امام جب نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی نظر اس پر پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ اللہ اللہ۔ جب حضور السلام نے سلام پھیرا تو اسی شخص کو بلایا اور بلا کر فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے پتا نہیں؟ یہ سمجھتے ہو؟ ارشاد فرمایا واللہ لا یخفا علی رکوعکم، واللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، فواللہ انی لا اراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی، تم یہ نہ سمجھو کہ جو تم کر رہے ہو مجھ پر پوشیدہ ہے۔ فرمایا خدا کی قسم، اور قسم کھائی حضور نے۔ وہ قسم کس لیے فرمائی؟ صحابہ کو کوئی شک تھا حضور کی بات نہیں؟ بھائی قسم کھائی جاتی ہے تاکید کے لیے، تو میرے آقا کو قسم کھانے کی حاجت کیا ہوئی؟ صحابہ کو تو تردد ہو ہی نہیں سکتا حضور کی بات میں۔ مجھ سے اگر پوچھو تو میں کہوں گا ارے اللہ اکبر، اگر کوئی شریف آدمی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے
تو لوگ کہیں گے بھائی کتنا شریف آدمی ہے قسم کھا کر بات کر رہا ہے، اب بھی تم نہیں مانتے، افسوس ہے تم پر. اللہ اللہ، میرے آقا کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا کہ آگے چل کر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری بات کو نہیں مانیں گے. تو حضور نے فرمایا واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کیا لا یخفا علی رکوعکم، تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، ولا خشوعکم، اور رکوع تو درکنار، تمہارا خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. خشوع کون سا خشوع؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ارے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں وہ قلب کی کیفیت ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے وہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. حضور نے فرمایا تمہارے قلب میں جو خشوع ہے وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. فواللہ انی لا اراکم من خلفی، خدا کی قسم میں اپنے پیچھے سے تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں. اور ارے شیطان کی وسعت علم کا قول کرنے والے وہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان بنی آدم کو دیکھ رہا ہے، مگر وسعت علم نبوت کے لیے نہ انہیں قرآن نظر آتا ہے نہ حدیث نظر آتی ہے. جی اب میں کیا کہوں اس کے سوا، اور کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب کسی سے عداوت ہو جائے تو اس کا کمال بھی عیب نظر آتا ہے، اور جب کسی سے محبت ہو تو اس کا عیب بھی حسن نظر آتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، زبان نبوت نے فرمایا حب کا شیعہ یعمی و یسم، جب تجھے کسی چیز کی محبت ہو جائے گی تو یاد رکھ تجھے وہ اندھا اور بہرا بنا دے گی. جی جب کسی چیز کی محبت ہوتی ہے تو محبت والے کو محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. کیا مطلب؟ محبت والے کو محبوب غائب نظر ہی نہیں آتا. محبت والے کو محبوب غائب نظر ہی نہیں آتا، اور محبت والا محبوب کی عیب کی بات اپنے کانوں سے سن ہی نہیں سکتا. اللہ اللہ، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن سے محبت ہو اگرچہ ان میں عیب بھی ہو وہ عیب بھی محبت والے کو نظر نہیں آتا. جی اور یہ بتاؤ، خدا کے محبوب تو ہیں بے عیب. ارے محبت تو ایسی چیز ہے کہ اگر محبوب میں بالفرض عیب ہو تو محبت والے کو وہ عیب بھی نظر نہیں آتا، مگر وہ کیسی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ بے عیب محبوب میں ان کو عیب نظر آتا ہے. اور ایسی نظر کبھی محبت کی نظر ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو ہم سے کہا جاتا ہے کہ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں میرے محبوب کہہ دو کہ لوگ اگر تمہیں محبت ہے تو میری اتباع کرو، تو معلوم ہوا جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اور جن کی داڑھیاں کافی لمبی ہیں، اور جن کے تمام ظاہری لباس شریعت کے مطابق ہیں، تو بھائی وہ حضور کی محبت والے ہیں. اور تم تو بہت سے کاموں میں جی خلل اندازی کر جاتے ہو، تو تمہاری محبت کا دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سن لو بھائی، دین کے کاموں میں خلل اندازی کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا اور اس کی تعریف نہیں کرتا، برا سمجھتا ہے. کوئی نماز میں خلل ڈالے وہ بھی برا ہے، کوئی کسی نیکی کے کام میں نقص پیدا کرے وہ بھی برا ہے، کوئی کسی بات میں سستی کرے دین کے کام میں وہ برا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. مگر خدا کی قسم رسول اللہ کی محبت کی دلیل ظاہری نمازیں نہیں ہیں. رسول اللہ کی محبت کی دلیل ظاہری تمہاری شکل اور صباحت اور تمہارا حلیہ ظاہری، یہ محبت رسول کی نشانی نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. اللہ تمہارے ظاہری عملوں کو نہیں دیکھے گا، کہ لمبی لمبی نمازیں، ایسی لمبی نمازیں جن کے لیے زبان نبوت نے فرمایا کہ تحقرون صلاتکم بصلاتہم وصیامکم بصیامہم، ایسی لمبی نمازیں ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہیٹ سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو ہیٹ سمجھو گے، مگر ان کا حال یہ ہوگا کہ یمرقون من الدین کما جم رک سہم میں نرمیا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل کر شکاری جانور کے اندر داخل ہو کر اور پھر باہر نکل جاتا ہے، اور تیر میں اس شکار کے جانور کے خون کا گوشت کا کوئی اثر نہیں ہوتا.
تو وہ لوگ جو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے اور حب رسول سے خالی ہوں گے وہ دین میں داخل ہو کر دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ دین کی کوئی نشانی ان میں نہیں پائی جائے گی. اللہ حکم فرمایا مساجدہم عامرتن مساجدہم عامرتن وہیا خراب من الہدا. فرمایا ان کی مسجدیں تمہیں آباد نظر آئیں گی, ان کی مسجدیں تمہیں آباد نظر آئیں گی, مگر یاد رکھو کیونکہ ان کے دل کی دنیا ویران ہے اور حب رسول سے خالی ہے, نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی مگر فرمایا ہدایت سے ویران ہوں گی, ہدایت کا وہاں نام و نشان نہ ہوگا. ہائے میرے دوستو, یہ دعوت اسلامی کا پیغام جو مولانا محمد الیاس قادری نے پیش کیا ہے, خدا کی قسم سے اس اعلان کو قبول کرنے کا یہ وقت ہے, یہ وقت ہے. ان مسجدوں کی طرف رخ نہ کرو, ان مسجدوں کی طرف رخ نہ کرو کہ تاقرون صلاتکم بصلاتہم, میں ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو تم حقیر جان رہے ہو, مگر چونکہ حب رسول کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اگر کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے تو ڈنڈے مار مار کر اس کو زخمی کر دیتے ہیں, اگر کوئی یا رسول اللہ کہہ دے تو قتل کرنے سے بعد نہیں آتے. یہ تو دل کا حال ہے. نمازیں کتنی ہی لمبی ہوں, کتنے ہی اجتماعات ہوں, مسجدیں کیسی ہی بھری ہوئی ہوں, مگر قرآن نے زبان نبوت نے فرمایا مساجدہم عامرتن مساجدہم عامرتن وہیا خراب من الہدا, نمازیوں سے کھٹا کٹ بھری ہوں گی مگر ہدایت سے ویران ہوں گی. میرے دوستو, آج وقت ہے مولانا محمد الیاس صاحب قادری کی دعوت اسلامی کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا. ایک وہ الیاسی جماعت ہے, آج ہمارے مولانا الیاس دعوت اسلامی کا پیغام لے رہے ہیں, دے رہے ہیں. میرے دوستو, میرے پیارے دوستو, میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اصل حقیقت کیا ہے. خشوع ہے, خضوع ہے, محبت رسول ہے, عظمت رسول ہے. جو خشوع سے خالی ہو کر, عظمت و محبت رسول سے خالی ہو کر کتنی ہی لمبی نماز پڑھے, زبان نبوت نے فرمایا کہ تحقرون صلاتکم بصلاتہم, فرمایا یخرجون من الدین کما یخرج السہم من الرمیا. اللہ اکبر. میرے عزیز اور میرے محترم دوستو, ہم سے کہا جاتا ہے کہ حب رسول کی نشانی تو اتباع رسول ہے. میرا ایمان ہے کہ حب رسول کی نشانی اتباع رسول ہے, مگر اتباع کے معنی بھی تو سمجھو, اتباع کے معنی بھی تو سمجھو. اتباع کے معنی فقط نماز لمبی پڑھنا نہیں ہے, اتباع کے معنی فقط لباس شریعت کے مطابق رکھ لینا, یہ اتباع کے معنی نہیں ہے. اتباع کے معنی آپ جانتے ہیں, اتباع کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھل کر اور حضور کی اداؤں کے رنگ میں رنگ جاؤ. ہائے ہائے, اور جب تک محبت رسول نہ ہو لاکھ نمازیں پڑھتے رہو. ان نمازوں کے لیے زبان نبوت نے فرما دیا تحقرون صلاتکم بصلاتہم, اور ایسی مسجدوں کے لیے سرکار نے فرما دیا مساجدہم عامرتن وہیا خراب من الہدا. یہ دیکھو اس کے رسول کی سما کہاں روشن ہے, یہ دیکھو محبت رسول کا چراغ کہاں روشن ہے, یہ دیکھو عظمت رسول کے جھنڈے کہاں لہرا رہے ہیں. جی, جب تک عظمت رسول نہ ہوگی, جب تک محبت رسول نہ ہوگی, خالی نمازوں کا لمبا پڑھنا خدا کی قسم اتباع رسول نہیں ہے. اتباع کے معنی, اتباع کے معنی یہ نہیں ہے کہ نقل کیا جائے. نقل تو منافقین بھی کرتے تھے, ہمارے کلمے کی بھی نقل کرتے تھے, ہماری نمازوں کی بھی نقل کرتے تھے, ہماری مسجدوں کی بھی نقل کرتے تھے. ارے وہ تو نقالی ہے. اللہ نے حضور کی نقالی کا حکم نہیں دیا بلکہ اتباع کا حکم دیا, اور اتباع کے معنی یہی ہے کہ میرے محبوب کی محبت کے رنگ میں رنگ جاؤ, میرے محبوب کی محبت کے ساتھ میں ڈھل جاؤ, میرے محبوب کے عشق میں ڈوب جاؤ اور محبت کے رسول میں ڈوب کر پھر مصطفیٰ کی اداؤں کے ساتھ میں. یہ سبق دیا ہمیں اعلیٰ حضرت نے, اے امام اعلیٰ, اے امام اہل سنت, اے امام احمد رضا, اللہ کی کروڑوں رحمتیں آپ پر نازل ہوں. لوگوں نے کہا کہ انہوں نے, اعلی حضرت نے اپنا ایک الگ دین پیش کیا. خدا کی قسم, اعلی حضرت کا دین وہی دین ہے جو دین, جس دین کو اللہ فرما رہا ان الدین عند اللہ الاسلام, مگر اس دین کو بے غبار کر کے پیش کیا, اس دین کا جمال دکھا کر پیش کیا, اس دین کا حسن چمکا کر پیش کیا, اور یہ بتایا کہ دین تو جب تک حضور کے ساتھ وابستگی نہ ہو دین ہوتا نہیں. جب تک کہ ذات رسول پر اعتماد نہ ہو دین ہوتا نہیں، جب تک حضور کی بارگاہ نبوت و رسالت کا تحفظ نہ ہو دین ہوتا نہیں. ارے توحید تو یہاں سے آتی ہے، قرآن تو یہاں سے آتا ہے، احکام الہی تو یہاں سے آتے ہیں. جب تک اس ذات پاک کو تم نقائص سے پاک نہیں مانو گے، جب تک ان کے کمالات پر یقین نہیں رکھو گے، بتاؤ تمہارا دین کیسے قابل قبول ہوگا. عزیزان محترم، اب ایک بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. شیطان کے لیے تو فرمایا کہ ان الشیطان، وہی ایک شیطان ہے، کون؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. شیطان میں الف لام ہے، الف لام میں اصل ہے یہ عہد خارجی کا ہو، اور یہاں عہد خارجی کا ہونا متعین ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کما اخرج ابویکم من الجنہ، تو آدم و حوا کو جنت سے نکالنے والا جو شیطان تھا وہی شیطان مراد ہے یا نہیں ہے؟ بولو، وہی ہے نا. اللہ اکبر، وہی شیطان ہے. لا یفتننکم الشیطان کما اخرجا، اخرجا کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی، وہ کہاں راجع ہے؟ الشیطان کی طرف، ٹھیک ہے نا. اب وہ جنت سے نکالنے والا وہی شیطان ہوا کہ نہ ہوا؟ میرے دوستو، آدم و حوا کے جنت سے نکلنے کا سبب جو شیطان ہے، اسی شیطان کے لیے اللہ نے فرمایا انہو یراکم، وہی ایک شیطان، اے بنی آدم تم سب کو دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ، جو گمراہی کا، جو گمراہی کے لیے مہلت پائے وہ ہر بنی آدم کو دیکھے، اور جو ہدایت کا منصب لے کر آئے اسے دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہ ہو. کیسے افسوس کا مقام ہے. اور جو گمراہی کے لیے مہلت لے وہ تو رگوں میں داری ہے. ایک شیطان ہر انسان کی رگ میں داری ہے، ایک شیطان، شیطان ایک ہے، ہر انسان کی رگ میں داری ہے. جی اللہ اللہ، آپ کہیں گے بھائی تو حضور کے لیے تو ایسی طاقت ثابت نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، کیا کہوں آپ کے حضور کے لیے. اللہ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا ایمان تو جب تک مل نصیب نہیں ہوگا جب تک میری محبت والد سے، والدہ سے، بیٹے سے، بیٹی سے، اپنی اولاد سے، اپنے فروع سے، اصول سے، سب لوگوں سے جب تک زیادہ میری محبت میں ہو ایمان نصیب نہیں ہوگا. اور یاد رکھو، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے، تو خدا کی قسم محبوب محبت والے سے دور نہیں ہوتا، وہ ساتھ ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا کہ حضور قیامت کے دن 50,000 برس کا ہوگا، میرے آقا آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور حضور 50,000 برس تک ہم حضور سے جدا رہیں گے، کیسے وہ وقت گزرے گا؟ حضور نے فرمایا اے صوبان یہ تم نے کیا کہا؟ فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کی محبت ہو. اللہ اکبر، اس لیے مومن کے لیے جب حضور کی محبت کی بنیاد، جب ایمان کی بنیاد حضور کی محبت ہے، تو لہذا مومن تو ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مومن کے ساتھ ہیں. اور پھر قرآن کی آیت تو پڑھو، قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ فرماتا ہے نبی محترم کی شان کیا ہے، نبی محترم کی شان کیا ہے، ان نبیو اولا بالمؤمنین، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اللہ اللہ، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. جی یہ اللہ نے فرمایا. میرے دوستو کیا مطلب ہوا حضور مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں؟ مطلب کیا ہوا؟ مومن کی جان دور ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دور نہیں ہوتا. ہاں ہاں، تو شیطان تو رگوں تک آ رہا ہے، رگوں تک. جی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر رگے کاٹ کر دوسری جگہ لگا دیتے ہیں، جی بلکہ رگے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. رگ تو جدا ہو سکتی ہے میرے دوستو، رگوں میں پھرنے والا شیطان تو جدا ہو سکتا ہے، مگر مومن مصطفیٰ سے جدا نہیں ہو سکتی. النبی اولا بالمومنین، اللہ فرماتا نبی محترم تو ایمان والوں کے ساتھ اتنے قریب ہیں کہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے آقا میری جان مجھ سے دور ہو سکتی ہے، آپ دور نہیں ہو سکتے. اور اگر حضور دور ہو جائیں تو مومن مومن ہی کہاں رہا. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. حضور کے کمالات کو معاذ اللہ کم کرنے والے اور حضور کے کمالات کا انکار کرنے والے اور حضور کے کمال علمی کے مقابلے میں شیطان کے کمال علمی کو تسلیم کرنے والے، آپ ایمان سے کہیں یہ کتنی بڑی مصیبت تھی، کتنا بڑا وبال تھا. اے اعلیٰ حضرت، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں کہ آپ نے اس وبال سے ہم کو نجات عطا فرمائی اور ہمارے ایمانوں کو آپ نے سالم رکھنے کے لیے وہ کارنامہ انجام دیا کہ ہم قیامت تک آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. بس یہی کہوں گا کہ اے امام اہل سنت، اے امام احمد رضا، اے آل